بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین اکرام، حقوق زوجین کے موضوع پر تقریر کا پہلا حصہ آپ کیسٹ نمبر H20 میں سماعت فرما چکے ہیں، تقریر کا دوسرا حصہ سماعت فرمائیں۔
یا بارم و بیمان تقوم انم والہم فالصالحات و قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا وإن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینهما ان اللہ کان علیما کبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموهن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ فان خفتم الا یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت به تلک حدود اللہ فلا تعتدوها فمن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوجا غیره فان طلقها فلا جناح علیهما ان یتراجعا ان ظنا ان یقیما حدود اللہ وتلک حدود اللہ یبینها لقوم یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، آپ کے سامنے سورہ نساء کی دو آیات اور سورہ بقرہ کی دو آیات کی تلاوت پیش کی گئی ہیں۔ میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ ان آیات میں جو مضامین ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں آ جائیں۔ ترجمہ ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو، پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خام خواہ ان پر دسترازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو۔ یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے، اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر۔ یہ ترجمہ تھا سورہ نساء کی دو آیات کا، اور سورہ بقرہ کی دو آیات کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ طلاق دو بار ہیں، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ صورت مستثنی ہے کہ زوجین کو حدود اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو، ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مضاعفہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر دو بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو جانتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں ہمارے سامنے جو مضامین ہیں وہ شوہر اور بیوی کے درمیان کے تعلقات کے مضامین ہیں۔ چنانچہ ہمارا وہ پچھلا درس جو ہم نے یہاں مطالعہ کیا تھا اس کا سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے، اور میں نے جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ اس کی تکمیل میں کروں گا ایک اور درس میں، تو انشاءاللہ آج میں اس کی تکمیل کروں گا۔ مختصراً میں وہ باتیں آپ کے ذہن میں دہرا دوں کہ جو پچھلے درس میں ہم نے مطالعہ کی تھیں یا جو پڑھی تھیں، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہمارے سامنے کہ مرد اور عورت کے ازدواجی تعلقات ہم نے اس لیے قائم کیے ہیں کہ تاکہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، نمبر ایک، اور نمبر دو یہ کہ وہ اولاد حاصل کریں اور پوتے حاصل کریں، یعنی گویا یہ کہ نسل انسانی کی افزائش ہونی چاہیے۔ اب جب یہ تعلقات اللہ تعالیٰ نے استوار کیے ہیں عورت اور مرد کے درمیان، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے کچھ حقوق ہیں، ان کے کچھ فرائض ہیں۔ اس سلسلے میں عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کو تفریح کرائی جائے، ان کو کھانا پینا پہننا رہنا سہنا، اس کی جو ساری سہولتیں ہیں وہ مرد جو ہے وہ اس کو ادا کرے، اور مرد کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کمائے اور لائے اور مال اپنا خرچ کرے۔ چنانچہ مہر ہے یا ولیمہ ہے یا اور گھر کا جو خرچ ہے، جو بھی ہے، گھر کا لینا ہے، کھانے کا خرچ ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، کھانا ہے، کپڑا ہے، سیر و تفریح ہے، یہ سارا خرچ جو ہے اس کی ذمہ داری مرد پر ہے، اور عورت کو یہ حقوق حاصل ہیں کہ وہ مرد جو ہے ان حقوق کو اسے ادا کرے، اور عورت کو یہ حق ہے کہ وہ ان حقوق اپنے ان حقوق کو لے اور مانگے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلی مرتبہ تو ہم نے عورتوں کے حقوق کے اوپر تو تفصیل سے گفتگو کی تھی، آج میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان میں سے کچھ باتیں ہمارے سامنے وہ آتی ہیں کہ جو مرد کے حقوق سے متعلق ہیں، اور پھر آگے جو باتیں آتی ہیں وہ یہ کہ اگر ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوں، اور اختلافات بھی اس نوعیت کے کہ جو گھر کے اندر ریزالو نہ ہو سکیں، حل نہ ہو سکیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کیا شکلیں رکھتا ہے ان کو حل کرنے کی یا یہ کہ ان کو ختم کرنے کی، وہ باتیں ہیں جو آج ہم نے ان آیات میں پڑھی ہیں۔ تو پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، تو مرد جو ہیں وہ عورتوں پر قوام ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک میں سے ایک کو یہ اختیار دے دیا ہے یا یہ چن لیا ہے کہ کون قوام ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر ہم پہلے مطالعہ کر چکے ہیں کہ یہ بات کیوں ایسی ہوئی۔ دوسری شرط یہ بتائی ہے کہ مرد جو ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ اب عورتوں سے کیا توقع کی جاتی ہے یا بیویوں سے کیا توقع کی جاتی ہے کہ وہ مردوں کے حقوق کس طرح ادا کریں، یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ فص صالحاتوں کے جو نیک عورتیں ہیں، یعنی وہ عورتیں جو صالح ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں وہ ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ تو ایک تو حدیث ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے کہ نیک عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور جب وہ اسے کوئی حکم دے تو وہ اس حکم کو بجا لائے، اور جب وہ گھر سے باہر ہو تو اس کی غیر حاضری میں اس کے مال کی اور اس کی عزت کی حفاظت کریں۔ یہ حدیث ہے ہمارے سامنے جو اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ نیک عورتیں کون ہیں۔ گویا یہ کہ یہ تینوں باتیں جو ہمارے سامنے اس حدیث میں آئی ہیں وہ تینوں حقوق ہیں شوہر کے جو اپنی بیوی کے اوپر اس کو نافذ ہوتے ہیں اور جو اس کو حاصل ہونے چاہیے۔ یہی بات قرآن میں ایک دوسرے انداز میں کہی جا رہی ہے کہ فص صالحاتوں کے صالح عورتیں وہ ہیں، قانتاتن، جو فرما بردار ہیں، جو اطاعت شعار ہیں۔ لفظ قانتاتن پہ ذرا غور کیجیے گا، یعنی یہ اطاعت جو ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے، تابے داری جو ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کیوں نہیں استعمال کیے، اطاعت کیوں نہیں استعمال کیا، تابے داری کیوں نہیں استعمال کیا، اور قانتات کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں بھی جو لفظ استعمال کیا ہے تو اس کا ایک خاص مفہوم اور ایک معنی ہے جو وہاں دینا چاہتا ہے، یعنی ہمارے اور آپ کی طرف سے اس کی گفتگو یا اس کے مضامین یا اس کے مقالے نہیں ہیں کہ ہم نے کوئی سلط کہیں بھی لگا دیا، اس کے کتنے معنی پیدا ہو گئے، غلط معنی پیدا ہو گئے، صحیح معنی پیدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے ظاہر ہے کہ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ اس نے جو لفظ جہاں جڑ دیا ہے وہی صحیح لفظ وہاں پر ہے، وہی مفہوم اس کا ادا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں یہ ہے کہ جب آپ نماز میں جائیں تو ہدایت یہ ہے کہ قومو للہ قانتین، اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہوں تو اس طرح سے کہ فرما بردار اور اطاعت شعار بن کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ لفظ قانتین وہاں استعمال ہوا ہے۔ اب اللہ کے سامنے آپ بندے کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے، مخلوق کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے، تو آپ کا اور اللہ کا جو تعلق ہے وہ تعلق اب یہاں اسی لفظ سے اللہ تعالیٰ یہ پیدا کر رہا ہے قانتاتن سے، کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلق ہے وہ وہی تعلق آنا چاہیے، اسی فرما برداری کا درجہ ہونا چاہیے، وہی اطاعت شعاری کا درجہ ہونا چاہیے، کہ جو انسان بحیثیت ایک بندے کے، بحیثیت ایک فرما بردار بندے کے، اطاعت شعار بندے کے، اللہ کے دربار میں جس طرح سے وہ کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح سے عورتوں کو اپنے شوہر کے لیے اپنے دل کے اندر، اپنے معاملات کے اندر وہ اطاعت شعاری پیدا کرنی، اور یہی صحیح معنی ہیں قانتاتن کے۔ دیکھیے اس کی میں تھوڑی سی وضاحت اور کر دوں، اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ اس سے پھر ہمیں پوری صورتحال سمجھ میں آئے گی کہ جو اب معاملات آگے خراب ہوتے ہیں تو وہ کیوں خراب ہوتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، میں آپ کو دو حدیثیں سناؤں گا، اور دونوں میں یہ صورتحال ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کس قسم کا تعلق ہونا چاہیے، یعنی معاملات کے برتنے میں۔ تو ایک تو واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اکثر پڑھا بھی ہوگا، اور ہر حدیث کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا، اور بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ چند صحابی شام سے تجارت کر کے واپس لوٹتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے شام میں یہ دیکھا ہے کہ وہاں کے لوگ اپنے حکمرانوں کو تعظیمی اور تکریمی سجدہ کرتے ہیں تو ہماری نظر میں آپ سے بڑھ کر کے اور کون ہو سکتا ہے کہ جس کی تعظیم اور تکریم ہم کریں چنانچہ ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہیں دیتے کہتے ہیں کہ ہماری شرع میں سجدہ کرنا کسی غیر اللہ کو ناجائز ہے یعنی پہلے تو بات یہ سمجھ لیجیے کہ سجدہ کرنا نہیں ہے تعظیمی ہو یا تکریمی ہو ناجائز ہے لیکن اگر میں اجازت دے دیتا اب یہ ذرا تصور میں لائیے آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت اگر دیتے آپ اپنی زبان سے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں یہ اجازت دیتا کہ تعظیمی اور تکریمی سجدہ کس کو کیا جائے تو فرمایا حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ لو کنت امر احدا ان یسجد لاحد اگر میں حکم دیتا کسی ایک شخص کو کہ وہ سجدہ کرے کسی دوسرے شخص کو یعنی یہاں پر آپ دیکھیے کہ بالکل عمومی اسٹیٹمنٹ ہے یہ کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ صاحب یہ اس طرح سے ڈیفائن کر دیا گیا یہ محدود کر دیا گیا اگر میں حکم دیتا کسی ایک کو کہ وہ سجدہ کرے کسی دوسرے کو تو لامرت المرأۃ ان تسجد لزوجہا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اور یہ صحیح حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ کسی ایک کتاب میں نہیں ملے گی آپ کو ہر کتاب میں ملے گی اور کئی طرح کی روایات ہیں اب دیکھیے پھر وہ تصور آیا شوہر اور بیوی کے معاملات اور تعلقات کا جو تصور ہے وہ یہاں پر وہ اطاعت شعاری کا جو تصور ہے وہ اس حدیث سے پوری طرح سے واضح ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اگر میں حکم دیتا تو چلو تم مجھے سجدہ کر دیتے اللہ اور رسول کی بات تو دور کی ہے ان کے احکامات تو ہمارے سراخوں پر ہیں ان سے تو ہم کبھی اس کے خلاف تو جا ہی نہیں سکتے ان کے خلاف جانے کے تو معنی یہ ہے کہ ہم نے کفر اختیار کر لیا لیکن اب جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے کہ اچھا جب میں اجازت دیتا تو مجھے سجدہ کر لیتے میں اجازت نہیں دے رہا ہوں یہ نہیں کہا آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا میں اگر اجازت دیتا تو تم اپنے حکمرانوں کو اپنے سلطانوں کو سجدہ کر لیتے تم یہ بھی نہیں کہا آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا میں اگر اجازت دیتا تو تم اپنے پیر اور مرشد اور سلطان اور حادی اور استاد کو سجدہ کر لیتے سب کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل نہیں کیا سب کو علیحدہ کر دیا پھر آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اگر میں حکم دیتا تو اولاد کو حکم دیتا کہ وہ اپنے والدین کو سجدہ کرے پتہ چلا کہ والدین کا بھی وہ مقام نہیں ہے لیکن جب آپ نے کہا کہ اگر میں کسی ایک کو حکم دیتا تو اس کو حکم دیتا کون کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے یعنی اب بیوی کی نظر میں یا کسی انسان کی نظر میں کسی دوسرے کا جو مقام ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں یہ شرع اجازت دے دیتی تو وہ بیوی کو اجازت دے دی کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کروں اب اس سے ایک بات ہمارے سامنے ذرا یہ آتی ہے کہ جب شوہر مقام بالکل واضح ہو گیا تو اب ایسے معاملات میں کہ جہاں والدین کا حکم ایک طرف ہو اور شوہر کا حکم ایک طرف ہو والدین کا رتبہ جو ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں جو قرآن میں شرک کا تذکرہ کیا ہے عمومی طور پر وہاں والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے کا بھی تذکرہ کیا ہے اور یہ تک کہا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کرو لیکن بات جو یہاں پر ہمارے سامنے کہ اب اگر ایسے اختلافات پیدا ہو کہ جہاں پر شوہر اور بات کا حکم دے رہا ہو اور والدین کسی اور بات کا حکم دے رہے ہوں تو پھر اس صورت میں بیوی کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے یا کیا عمل ہونا چاہیے اس کو دیکھیے میں نے چار حصوں میں تقسیم کیا ہے اپنے نقطۂ نظر کے تحت ایک تو یہ ہے کہ وہ معاملات کہ جو منکر ہیں شوہر بھی ایسے کام کا حکم دے رہا ہے کہ جو شرعاً ناجائز ہے اور والدین بھی ایسے کام کا حکم دے رہے ہیں جو شرعاً ناجائز ہے اس صورت میں وہ عورت اس کے اوپر فرض بن جاتا ہے کہ وہ دونوں کی نافرمانی کرے اور دونوں سے یہ کہے کہ نہیں ہم یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا یہ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہے یہ بات آپ سمجھ لیے اس کی وضاحت میں پہلے بھی کر چکا ہوں چنانچہ یہاں پر یہ ایک حاکم یا دوسرا محکوم نہیں ہے ایک آقا یا دوسری کنیز نہیں ہے لیکن یہ حکم ماننا ان معنوں میں ہے کہ گھر کا نظام چلانے کے لیے مرد اور عورت مل کر کے مشورہ کریں اور مشورہ کرنے کے بعد کسی ایک فیصلے پر تو پہنچنا ہی ہے اختلاف رائے اگر ہو تو ظاہر ہے کہ مرد چونکہ سربراہ ہے لہذا مرد اگر کوئی فیصلہ کر دے تو خوش دلی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے یہ وہ معنی ہیں جو یہاں پر ہمارے سامنے پیدا ہوتے ہیں لیکن اگر مرد کوئی ایسا حکم دیتا ہے جو منکر حکم ہے یا ایسا حکم دیتا ہے کہ جو معاشرے میں ناپسندیدہ حکم ہے ایسا کوئی حکم دیتا ہے کہ جو گناہ ہے ایسا کوئی پسند حکم دیتا ہے کہ جس کو مذہب نے اور اسلام نے منع کیا ہے تو قطعاً عورت کے اوپر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اس حکم کو نہ مانے بلکہ شوہر سے یہ کہے کہ میں آپ کا یہ حکم نہیں مان سکتی اس لیے کہ یہ حکم اسلام کے خلاف ہے معروف کے خلاف ہے منکر کے مطابق ہے مثال کے طور پر اگر شوہر یہ منع کرے اپنی بیوی کو کہ تم اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکتی جا کر کے تو وہ اس کے انکار کر سکتی ہے اور شوہر کو قطعاً یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ ماں باپ سے نہ ملنے دے اپنی بیوی کو اسی طرح سے شوہر اگر اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تم اپنے بھائی بہنوں سے نہ ملو تو بیوی اس کا انکار کر سکتی ہے
اس لیے کہ صلہ رحمی کا حکم ہے اور قطع رحمی کی ممانعت ہے, تو مرد جو ہے وہ قطع رحمی کا حکم نہیں دے سکتا عورت کو. تو جب ہم بات تانے تاتن کی کرتے ہیں کہ یہ اطاعت شعار ہیں, تو اس کے معنی یہ ہے کہ گھر کے ان معاملات میں جو معروف کے مطابق ہیں, جو ذمہ داریوں کے مطابق ہیں, جو حقوق کے مطابق ہیں, وہاں پر اس کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے. ایسی جگہ اطاعت نہیں کرنی ہے کہ جو دین کی تعلیم کے خلاف ہے. عورت اگر مرد کو حکم دے اگر مرد کے کسی معاملے میں جھوٹ بولو تو وہ انکار کر سکتی ہے کہ نہیں میں نہیں بول سکتی, جھوٹ بولنا منع ہے. اگر مرد منع کرے عورت کو کہ نماز نہ پڑھو تو وہ انکار کر سکتی ہے کہ نماز فرض ہے, فرض نماز میں آپ میرے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے. تو یہ تفصیل سے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں اس سے پہلے کہ کہاں کہاں وہ باتیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں کہ جہاں مرد جو ہے وہ عورت کو حکم نہیں دے سکتا. لیکن بعض معاملات ایسے ہیں کہ جہاں افہام و تفہیم کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے فرائض میں تو افہام و تفہیم کی بات نہیں ہے, تو اللہ کا حکم ہے, وہ کرنا ہے, مرد کو بھی کرنا ہے عورت کو بھی کرنا ہے, مرد عورت کو منع نہیں کر سکتا. لیکن جہاں نوافل کا معاملہ آ جاتا ہے وہاں افہام و تفہیم کی بات ہے, یعنی یہ طرفہ بات نہیں ہے. یہاں بھی کہ مرد حکم دے عورت کو کہ تم نماز نہ پڑھو, نفل نماز نہ پڑھو یا نفل روزہ نہ رکھو, اور عورت مجبور ہے اس کو ماننے پر, اور مرد چاہے جتنی نفل نماز پڑھتا رہے ہو, جتنا چاہے نفل روزے رکھتا رہے ہو, جتنا چاہے وقت اپنا اس میں نوافل میں لگاتا رہے اور بیوی بچوں کی طرف سے لاپرواہی برتے, تو یہ معاشرہ نہیں ہے جو اسلام ترتیب دینا چاہتا ہے. چنانچہ ہمارے سامنے دو مثالیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہاں افہام و تفہیم کی بات میں یہ ہے کہ اگر شوہر کو تکلیف ہوتی ہے بیوی کی نوافل سے, تو پھر بیوی کو شوہر کا خیال رکھنا چاہیے. اور اسی طرح سے اگر بیوی کو تکلیف ہوتی ہے مرد کے نوافل سے, تو مرد کو بیوی کا خیال رکھنا چاہیے. چنانچہ ایک صاحبہ آتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتی ہیں, یا رسول اللہ, میرا شوہر جو ہے مجھے نمازیں پڑھنے پر مارتا پیٹتا ہے, اور میرے روزہ رکھنے پر مجھے سخت سست کرتا ہے, اور وہ نمازیں بھی جو صبح جب سورج نکل آتا ہے تب وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلواتے ہیں, ان کا نام ہے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے, آپ کی یہ محترمہ زوجہ محترمہ آپ کی شکایت فرما رہی ہیں. تو کہتے ہیں کہ میری ملازمت جو ہے وہ رات کی ہے, میں رات بھر کام کرتا ہوں اور صبح فجر سے پہلے میں گھر لوٹتا ہوں, اور اس کے بعد مجھے نیند آتی ہے تو میں سو جاتا ہوں, جب میری آنکھ کھلتی ہے تو سورج سر پہ آ چکا ہوتا ہے, اس لیے مجھے فجر کی نماز میں قضا ہو جاتی ہے. خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اجازت دے دی کہ اگر تمہاری آنکھ نہیں کھلتی ہے تو جیسے ہی آنکھ کھلے ویسے ہی پڑھ لیا کرو. یہ ایک الگ مسئلہ ہے, میں اسی گفتگو میں نہیں جا رہا ہوں کہ قضا کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں, یہ تو آپ کسی فقیہ یا عالم سے پوچھیں آپ. لیکن جو بات میں اپنے سامنے یہاں رکھ رہا ہوں درس کے سلسلے میں, وہ یہ کہ وہ صحابی پھر یہ فرماتے ہیں کہ آپ, میرا کام رات بھر کا ہے, میں رات بھر گھر سے باہر رہتا ہوں, دن میں گھر میں رہتا ہوں, تو جب دن میں گھر میں رہتا ہوں تو میری بیوی روزہ رکھ کے کھڑی ہو جاتی, اور جب میرا جانے کا وقت آتا ہے رات کو, تو اس وقت وہ روزہ افطار کرتی ہے اور پھر نوافل میں لمبی نمازیں پڑھنے کھڑی ہو جاتی ہے. پھر میری جو اپنی ضروریات ہیں, بشری ضروریات ہیں, نفسانی ضروریات ہیں, یہ میں کس وقت پورا کروں؟ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو منع کرتے ہیں, ان صحابہ کو کہتے ہیں کہ جب شوہر گھر میں ہو تو بغیر شوہر کی اجازت کے نفلی روزہ نہ رکھو, اور نمازوں کی جو رکعت ہے ان کو طویل نہ کرو, مختصر نمازیں پڑھو. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو نوافل عبادات ہیں وہ عورت اور مرد دونوں کو ایک دوسرے کی سہولت کو سامنے رکھ کر کے ادا کرنی چاہیے, اور اس میں افہام و تفہیم ہونا چاہیے. اسی طرح سے مرد کا ایک واقعہ دیکھیے کہ پھر ایک خاتون آتی ہیں, اور اب یہ حضرت عمر کے زمانے کا واقعہ, حضرت عمر کے پاس آتی ہیں, کہتی ہیں یا امیر المومنین, میرا شوہر جو ہے وہ تو دن دن بھر روزے رکھتا ہے اور رات رات بھر طویل قیام کرتا ہے نمازوں میں. حضرت عمر نے اس کی تعریف کی کہ ماشاءاللہ بہت ہی دیندار مرد ہے, اللہ تعالیٰ اس کے تقوی کو اور اس کی عبادت کو اور بڑھائے. وہ خواتین جو ہیں پھر کھڑی ہوتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد, پھر کہتی ہیں یا امیر المومنین, میرا شوہر جو ہے وہ تو دن دن بھر روزے رکھتا ہے اور رات رات بھر نمازیں پڑھتا ہے. آپ نے پھر تعریف فرمائی اس مرد کی کہ ماشاءاللہ تمہارا شوہر جو ہے بہت ہی متقی آدمی ہے, بڑا عبادت گزار آدمی ہے, اس کی عبادت میں اللہ تعالیٰ اور دن دگنی اور رات چوگنی ترقی دے. پھر وہ خاتون جو ہے یا تو خاموش بیٹھ جاتی ہیں یا روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ چلی جاتی ہیں. اسی جگہ پر ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عمر کے پاس, جب وہ خاتون چلی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یا امیر المومنین, آپ سمجھے نہیں اس کی بات کو, وہ اپنے شوہر کی تعریف نہیں کر رہی تھی بلکہ وہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی. آپ نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے, تم یہ سمجھے ہو, تو کیوں شکایت کر رہی تھی, کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ جو شخص دن بھر روزے رکھتا ہے اور رات کو نمازیں پڑھتا ہے تو پھر وہ بیوی کے حقوق کا ادا کرتا ہے. چنانچہ یہ وہ بات تھی جو وہ کہنا چاہ رہی تھی آپ سے. آپ نے کہا اچھا یہ بات ہے, تو آپ نے بلوایا ان صحابی کو, ان کے شوہر کو, کہ بھائی یہ تمہاری شکایت ہے. تو ان کا کیا میں ان کو نان و نفقہ نہیں دیتا, کیا میں کھانا نہیں کھلاتا, کیا میں کپڑے نہیں پہناتا, کیا میں نے مکان نہیں دیا, پھر آخر کیا شکایت ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ یہ شکایت ہے کہ تم جو زوجیت کا جو حق ہے تم وہ نہیں ادا کرتے, تم تو 24 گھنٹے مسلسل عبادت کے اندر مصروف ہو, تو تمہیں اس کی فکر نہیں ہے کہ وہ تمہاری بیوی ایک انسان ہے, ایک عورت ہے, اسے کسی چیز کی ضرورت ہے, اس ضرورت کو تم کب پورا کرتے ہو. چنانچہ یہ مسئلہ سامنے آیا کہ اس کا حل کیا پیش کیا جائے. پھر حضرت عمر جو ہے انہیں صحابی سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ بتائیے, آپ جب بات سمجھ چکے ہیں اس کی اور بہت صحیح سمجھے آپ, تو اس کا حل کیا آپ کے سامنے؟ اور اتنا اچھا حل وہ بتاتے ہیں کہ رت عمر اتنا خوش ہوتے ہیں ان سے کہ اسی وقت ان کو بصرہ کا قاضی مقرر کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم ابھی چلے جاؤ اور میں نے تم کو بصرہ کا قاضی مقرر کیا. اب ذرا دیکھیے وہ حل کیا بتاتے ہیں. کہتے ہیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو چار شادی کرنے کی اجازت دی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چار شادی کرے تو ایک بیوی کا حق جو ہے وہ چوتھے دن آئے گا. تین دن تک تو وہ تین دوسری بیویوں کے پاس وہ ہوگا اور چوتھے دن اس کے پاس آئے گا. چنانچہ آپ انہیں یہ حکم دیجئے کہ تین دن تو یہ روزہ اور نمازیں ہمیں اپنا گزار سکتے ہیں, لیکن چوتھا دن اور چوتھی رات ان کو اپنی بیوی کے لیے مخصوص کرنی ہے یا اس سے اجازت لینی. تو یہاں ہمارے سامنے جو بات آئی وہ یہ کہ مرد بھی اگر نوافل میں مشغول ہو جائے اور بیوی کے حقوق کو ادا کرنے کی طرف سے غفلت برتے تو پھر بیوی کا یہ حق ہے کہ وہ اسے حاصل کرے, اور افہام و تفہیم کے ذریعے سے یہ معاملہ ہونا چاہیے. لیکن بات کر رہا ہوں میں نوافل کی, میں بات واجبات یا فرائض کی نہیں کر رہا ہوں. دین کی تبلیغ کے لیے باہر نکلنا, دین کے کام کے لیے باہر نکلنا, اس میں وقت لگانا, یہ نوافل میں سے نہیں شمار ہوتا. یہ واجبات اور فرائض میں سے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ دین کی تبلیغ کرے, ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ دین کی بات کو دوسرے بھائی تک پہنچائے. اس میں جو وقت وہ لگاتا ہے اس میں کسی سے پوچھنے کی یا کسی سے اجازت لینے کی یا کسی کے حق کی بات نہیں ہے. یہاں پر یہ وہی بات ہے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ حج کرتے ہیں, تو آپ کسی سے پوچھتے نہیں, اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر فرض رہتا ہے. تو قانتاتن کے معنی یہ ہوئے کہ پھر وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے خوش دلی کے ساتھ ان معاملات میں کہ جو معروف معاملات ہیں اور جس میں اس کو کرنا چاہیے, جہاں فرائض اور حقوق اس بات کا تقاضا کرتے ہیں وہاں اس کو اطاعت کرنی چاہیے. اب یہاں ایک بات اور بھی سامنے آتی ہے کہ حافظاتن, یعنی ایک تو اطاعت شواری کی بات آئی, اب دوسری یہ کہ حفاظت کرتی ہیں. کس چیز کی حفاظت کرتی ہیں؟ للغیب بما حفظ اللہ, یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کی حفاظت میں دے دیا ہے. یہاں مفسرین نے تین باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ تین باتیں ایسی ہیں جو ان کی حفاظت میں دے دی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ شوہر کا مال, شوہر جو مال کما کر کے لاتا ہے, جو سامان گھر میں مہیا کرتا ہے, وہ سب شوہر کا مال ہے, وہ ان کی حفاظت کرتی ہیں. شوہر کی مرضی یا شوہر کی اجازت کے بغیر وہ مال یا وہ سامان کسی کو وہ نہیں دے سکتی. یہاں تک کہ وہ اپنے والدین یا اپنے بھائی بہن پر بھی وہ مال نہیں خرچ کر سکتی جب تک کہ شوہر کی اجازت نہ لے لیں. اسی طرح سے شوہر کی عزت اور شوہر کا وقار, اس کی بھی انہیں حفاظت کرنی ہے. یعنی ان کے اپنے کردار سے, ان کے اپنے چال چلن سے, ان کی اپنی گفتگو سے, ان کے اپنے طور طریقے سے, یہ نہ ہو کہ معاشرے کے اندر یا محلے میں یا خاندان میں شوہر کے اوپر انگلیاں اٹھنے لگ جائیں کہ یہ کیسی بیوی اس کے گھر میں ہے, کہ یہ یہ حرکتیں وہ کر رہی ہے, یہ یہ باتیں وہ کر رہی ہے. چنانچہ اس کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ اس کے اپنے اعمال کے تحت کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شوہر کے بدنامی کا باعث ہو رہی ہے. تیسری بات جو سامنے ہوئی ہے کہ شوہر کے راز تجارتی راز ہو سکتے ہیں, اس کے دفتر کے راز ہو سکتے ہیں, اس کے خاندان کے راز ہو سکتے ہیں, اس کے ذاتی راز ہو سکتے ہیں. غرض یہ کہ وہ باتیں شوہر جو اپنی بیوی سے اعتماد میں لے کر کے بیوی کے ساتھ کرتا ہے, بیوی پر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ وہ ان باتوں کو جس کو شوہر عام نہیں کرنا چاہتا وہ کسی دوسرے سے نہ بتائے اور اس کی حفاظت کرے. تو یہ بیوی کے فرائض میں سے ہیں. اور جب اصل بات دیکھیے یہ ہے کہ فرائض اور حقوق تو آپ کتنے ہی لکھتے چلے جائیں, آپ قانون کتنا ہی بناتے چلے جائیں, لیکن یہ کہ اگر افہام و تفہیم نہیں ہے, ایک دوسرے کی طرف محبت اور رحمت اور شفقت نہیں ہے, جیسا کہ میں نے آگے بتایا کہ سورہ روم میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے رشتہ ازدواج قائم کیا ہے وہ اس لیے کہ وَلِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم سکون حاصل کرو, اور اس لیے کہ ہم نے تمہارے درمیان وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور ہم نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت اور شفقت اور محبت پیدا کر دی. جب یہ محبت اور شفقت اور رحمت پیدا ہو جائے گھر کے اندر, معاشرے کے اندر, تو پھر وہاں قانون اور رواج اور حقوق اور فرائض کی بات نہیں ہوتی, بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی بات ہوتی ہے, ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی بات ہوتی ہے. بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے, بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو فرض سے آگے بڑھ کر کے بھی کام کرنا پڑتا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ گھر کے اندر, معاشرے کے اندر ہونی چاہیے, میاں اور بیوی کے درمیان میں, اور اس گھر میں کہ جہاں ماں باپ بھی رہ رہے ہوں, بھائی بہن بھی رہ رہے ہوں, تو وہاں تو اور زیادہ یہ احساس اجاگر ہو جانا چاہیے کہ ہم کو تعاون کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے. ہر وقت یہ نہیں دیکھنا ہے کہ جی یہ میرا کام ہے, یہ میرا کام نہیں ہے, یہ میرا حق ہے, یہ میرا حق نہیں ہے, میں صرف یہیں تک کام کروں گا یا یہیں تک کروں گی, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بلکہ ایک معاشرے میں سب لوگ رہ رہے ہیں, سب کے دکھ درد کا احساس ہر ایک کو ہونا چاہیے اور ہر ایک کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. اس کے بعد اب آئیے, اگر یہ صورتحال نہیں ہے اور صورتحال ایسی پیدا ہوتی ہے کہ نفاق بڑھتا جا رہا ہے, جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے وہ طریقے رکھتا ہے کہ جو ہمیں اختیار کرنے چاہیے. فرماتا ہے کہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن. واللاتی تخافون, اب جن سے تمہیں خطرہ ہے, تم ڈرتے ہو, کس بات کا؟ کہ نشوز ہونا، کہ وہ نشوز کریں گی. نشوز کے معنی آپ سمجھ لیجیے، لفظ نشزا ہے عربی میں، نشزا کے معنی ہے کسی چیز کا ابھرنا، اٹھنا، ابھار. جیسے غبارہ میں آپ نے ہوا بھر دی تو وہ اوپر کی طرف چلا جاتا ہے. موج جو ہے وہ جب اوپر مد و جزر جب ہوتی ہے اور جب موج اوپر اٹھتی ہے تو اس کو بھی نشوز کہتے ہیں. اسی طرح سے زلزلے سے جب معاملہ تلپٹ ہوتا ہے کہ نیچے کی چیز اوپر آ جاتی ہے اور اوپر کی چیز نیچے ہو جاتی ہے تو یہ بھی نشوز کہلاتا ہے. اور اسی طرح سے لاپرواہی برتنا، بے عزتی کرنا، توہین کرنا، اپنے مقام سے ہٹ جانا، اپنے مقام سے گر جانا، یہ سارے معنی جو ہیں یہ نشوز میں آتے ہیں. تو اب اگر تمہیں خطرہ ہے ان کی طرف سے نشوز کا، اس کے معنی یہ ہے کہ اگر وہ سر اٹھا رہی ہیں، وہ اگر بغاوت پر آمادہ ہیں، وہ تمہاری توہین پر آمادہ ہیں، وہ تمہارے گھر کے معاشرے کو بگاڑنے کے اوپر آمادہ ہیں، وہ تعاون کرنے پر آمادہ نہیں ہیں، انہوں نے اپنا ایک الگ طریقہ کار بنا لیا ہے اور آپ سے مشورہ بھی نہیں کرتی، حالانکہ انہیں حق ہے اپنے معاملات میں بالکل جو چاہیں وہ کر سکتی ہیں، اپنے مال کے معاملے میں، اپنی جائیداد کے معاملے میں، اپنے والدین اور اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اس میں کسی شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن معاملہ ہے گھر کے ماحول کا، بیوی بچوں کا، بچے بھی ہیں وہاں پر، والدین بھی ہیں، گھر کا معاشرہ بھی ہے. اب آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بیوی کے طرز عمل سے یہ معاشرہ بگڑ رہا ہے، روز بروز خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، بچوں کی تربیت جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے، وہ آپ کے مشورے کو نہیں مانتی ہے، وہ آپ کی توہین کے اوپر آمادہ ہے، آپ کی عزت کو لٹانے کے اوپر آمادہ ہے. جب یہ ساری باتیں اگر آپ کو محسوس ہوں تو پھر آپ فیضہن، پھر آپ انہیں نصیحت کریں. یہ واس ہے، فیضہن جیسے واس کے معنی نصیحت کرنا، ڈرانا، خوشخبری دینا، ہر مطلب یہ کہ اونچ نیچ سمجھانا کہ تمہارا یہ عمل یہ اگر ہوگا تو اس کے یہ نتائج ہوں گے، یہ عمل ہوگا تو یہ اس کے فوائد ہوں گے. تو پھر ان کو تم سمجھاؤ، ان کو بجھاؤ، ان کو باتیں سمجھ، نصیحت کرو ان کو. دیکھیے بات پھر آپ اس کو سمجھ لیے، یہ معمولی اختلافات کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر جہاں پر دو انسان ہوں گے وہاں اختلاف رائے لازمن ہوگا. وہاں پر آپ کا ایک اپنا انداز ہے رہنے کا، اس کا اپنا ایک الگ انداز ہو سکتا ہے رہنے کا. وہ اچھے کپڑے پہننا چاہتی ہے، وہ بناؤ سنگھار کرنا چاہتی ہے، وہ سہیلیاں رکھنا چاہتی ہے، وہ اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہتی ہے. آپ کا انداز دوسرا ہے، اس کا انداز دوسرا ہے، یہ اختلاف نشوز نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے. لیکن نشوز کے معنی آپ سمجھ لیے، نشوز کے معنی جو میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتا دیے، یہ معمولی اختلاف رائے کی بات نہیں ہے. چنانچہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ کپڑا پہنو اور وہ اس کو کپڑا پسند نہیں ہے، وہ کوئی اور کپڑا پہنتی ہے. وہ اس میں آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے، اس کی اپنی بھی کوئی عنا ہے، اس کی اپنی بھی ذاتی کوئی رائے ہے، اس کی اپنی بھی کوئی خواہش ہے. تو یہ ہمارے ہاں جو روز مرہ کے معاملات میں ایک تصور یہ آ گیا ہے کہ بس شوہر کا جو حکم ہے آنکھ بند کر کے بس مانو اس کو، وہ کسی معاملے میں بھی ہو، یہ تصور غلط ہے. قرآن اور حدیث ہم کو یہ تصور نہیں دیتے بیوی کے بارے میں. چنانچہ جہاں آپ یہ محسوس کرتے ہو کہ معاشرہ بگڑ رہا ہے، عورت بغاوت پر آمادہ ہے، شوہر کی بے عزتی پر آمادہ ہے، اس کی توہین پر آمادہ ہے، وہ کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے، تب آپ اس کو سمجھائیے، فیضہن، پھر اسے سمجھائیے، اسے نصیحت کیجیے. پہلا قدم یہ ہے. اس کے بعد بھی اگر وہ نہ مانے تو واہجرہن، یہ ہجرت اسی سے بنا ہے، پھر آپ ہجرت کریں، یعنی اس کو الگ کریں آپ، یا آپ الگ ہوں. کہاں؟ فی المضاجع، یعنی بستروں میں. یہ نہیں کہ گھر سے آپ نے باہر نکال دیا اس کو، یا آپ نے اس کو اس کے مہکے پہنچا دیا، یا آپ اس کو چھوڑ کر کے کہیں اور جا کے رہنے لگے، یہ مقصد قطعاً نہیں ہے. بلکہ قرآن نے جب لفظ مضاجع استعمال کر لیا تو اس کی معنی ہے کہ بستروں سے علیحدہ کرو، یعنی آپ بستر چھوڑ دیں یا اس کو بستر لفظ کا الگ کر دیں. یہ دوسرا قدم ہے. اس صورت میں کہ جب وہ سمجھانے بجھانے پر آپ کی بات نہیں مانی ہے، تب آپ یہ قدم اٹھائیے کہ شاید اس کو پھر یہ احساس ہو جائے کہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے اور آپ اس کو بڑی سنجیدگی سے لے رہے ہیں، کہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اب ایک دوسرے کا حق بھی ادا کرنے پہ تیار نہیں ہے. تو بہت ممکن ہے، اور جو نیک عورتیں ہوں گی حقیقتاً، جو فصالحات جو ہوں گی، وہ تو پھر یہاں سمجھ لیں گی کہ یہ معاملہ جو ہے اب کس نہج پر جا رہا ہے اور یہ کہاں جا کے ختم ہو سکتا ہے، چنانچہ وہ اپنی بات سے رجوع کر لیں گی. لیکن یہاں ایک بات اور سمجھ لیے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بستر سے علیحدگی کے لیے ایک حد رکھ دی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ مستقلاً اس کو یہی سزا دیتے رہیں. آپ چنانچہ ایک لفظ ہے ایلا، یعنی ایک بعض فقہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں قسم کھانا ضروری ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ قسم کھانا ضروری نہیں ہے، صرف اظہار ناراضگی کے تحت اگر آپ اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو یہ علیحدگی جو ہے 4 مہینے سے زیادہ کی نہیں ہو سکتی. اور 4 مہینے سے اگر ایک دن بھی زیادہ کر لیا آپ نے تو پھر وہ خود بخود طلاق ہو گئی، آپ کو زبان سے طلاق کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب چنانچہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مستقلاً آپ نے بیوی کو لٹکایا ہوا ہے کہ جی ہم سزا دے رہے ہیں، 6 مہینے گزر گئے، سال بھر گزر گئے، آپ اس کے رشتہ ازدواج کا جو تعلق ہے، جو حق ہے، وہ آپ ادا نہیں کر رہے ہیں اب، اور اس کے تحت کہ جی ہم ناراض ہیں. تو پھر اس کے معنی 4 مہینے سے جب ایک دن زیادہ ہو گیا تو وہ خود بخود طلاق ہو گئی، اور وہ طلاق بائن ہو گئی، رجعی بھی نہیں ہے، آپ رجوع بھی نہیں کر سکتے اس کے اوپر. چنانچہ اس کی حد اسی لیے قرآن نے 4 مہینے رکھی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے قسم کھا لی ہے 4 مہینے سے زیادہ کی تو اس کو توڑنا چاہیے وہ قسم اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ ناپسندیدہ فعل ہے, اور ناپسندیدہ فعل یا ایسی قسم کہ جو شرع کے خلاف ہو اس کا توڑ دینا بہتر ہے اور اس کا کفارہ دینا چاہیے. لیکن اگر آپ نے قسم کھا لی ہے اور اس کو توڑا نہیں ہے اور کفارہ نہیں دیا ہے اور وہ مدت آپ نے پوری کر لی ہے تو پھر وہ علیحدگی ہوئی. یہاں پر اختلاف ہے. تو امام حنیفہ اور امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ قسم کھانا ضروری ہے, لیکن امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ قسم کھانا ضروری نہیں ہے, صرف اظہار ناراضگی کے طور پر علیحدگی جو ہے یہ کافی ہے اس بات کے لیے کہ چار مہینے سے زیادہ یہ علیحدگی نہیں ہونی چاہیے. اگر معاملہ اس سے بھی نہیں سدھرتا ہے تو پھر ایک تیسری شکل اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتا ہے, وَدْرِبُوْهُنَّا دَرَبَ يَدْرِبُوْ, اسی سے ہے کہ مارنا, پھر انہیں مارو. لیکن یہ بات بھی سمجھ لیجیے, یہ ایک تو تیسرا اسٹیج ہے اور آخری اسٹیج ہے جو قرآن کے اندر خود ہمارے سامنے بات سامنے آ گئی, لیکن احادیث جو ہمارے سامنے آتی ہیں وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ مارنا تو قطعاً نہیں چاہیے. چنانچہ جب اجازت ملی تو اسی رات کو مدینہ منورہ میں 70 عورتیں پیٹی گئیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن صبح جو خطبہ دیا مسجد میں, آپ نے فرمایا کہ لوگوں آج رات 70 عورتوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں کے چکر لگائے ہیں کہ ان کے شوہروں نے ان کو مارا. تو لوگوں تم میں وہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں. اب آپ سمجھ لیے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وہ لوگ قطعاً اچھے لوگ نہیں ہیں کہ جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں, باوجود اس کے تو قرآن میں اجازت مل گئی ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سخت ناپسندیدہ فعل ہے. اور پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم میں جو اچھے لوگ ہیں وہ اپنی بیویوں کو ہرگز نہیں ماریں گے. لن یضرب خیارکم, کہ تمہارے اچھے لوگ جو ہیں وہ قطعاً اپنی بیویوں کو نہیں ماریں گے. لن کا لفظ جب لگ جائے تو اس کے معنی نہیں ہے کہ وہ نہ مارتے ہیں نہ ماریں گے. تو اس کی بڑی, اس کے ساتھ احادیث میں ہمارے ساتھ بڑی صراحت سے یہ باتیں آئی ہیں کہ ہمیں مارنا نہیں چاہیے, اور جو لوگ مارتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں, خواہ وجہ کوئی بھی ہو, وہ اچھے مسلمان نہیں ہیں, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے مطابق اچھے مسلمان نہیں ہیں, اچھے لوگ نہیں ہیں. لفظ مسلمان نہیں استعمال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو لوگ بتایا, ناس کا لفظ استعمال کیا. مسلمان ہونا تو بہت دور ہے, جو اچھا آدمی نہیں ہے وہ اچھا مسلمان کیا ہوگا. چنانچہ آپ نے یہ بھی فرمایا, ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ مارتے ہی ہیں کسی مجبوری کے تحت تو وہ مجبوری صرف یہ ہو سکتی ہے کہ اس سے فحش حرکات سرزد ہو رہی ہوں, یعنی فحاشی کا مظاہرہ ہو رہا ہو, بد کرداری کا مظاہرہ اس سے ہو رہا ہو تو آپ مار سکتے ہیں. لیکن وہ مار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ منہ پہ نہ مارو, یعنی منہ پہ مارنا منع کر دیا آپ نے, اور اس طرح نہ مارو کہ اسے چوٹ لگے یا اس کے بدن پہ داغ پڑے یا اسے زخم آئے یا اس کی ہڈی ٹوٹے. پتہ یہ چلا کہ مارنے کے معنی اب صرف یہاں پہ یہ رہ گئے کہ اس انداز میں آپ اسے مارے کہ اس کی انا مجروح ہو بس, کہ مجھے مارا گیا, ورنہ یہ معنی نہیں ہے کہ آپ بیت لے کر کے یا سونٹا لے کر کے اور آپ کھڑے ہو گئے اور سوڑا سوڑا آپ نے اڑانا شروع کر دیا یا ہاتھ سے آپ جھاپڑ یا چاٹے مار رہے ہیں, نہیں, یہ سب منع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ بڑی آخری صورت ہے, بڑی ناپسندیدہ صورت ہے, وہ بھی یہ طریقہ وہ لوگ اختیار کریں گے جو اچھے لوگ نہیں ہوں گے. پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے باوجود بھی اگر ہماری صورتحال نہ سنبھلے اور تعلقات نہ سنبھل رہے ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے. اس سے پہلے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, پھر اگر وہ اس پر بھی باز نہ آئیں تو ان کو ایزا, اس پر بھی وہ باز آ جائیں تو ان کو ایزا دینے کا کوئی بہانہ نہ ڈھونڈو. یعنی اب اگر آپ نے جو طریقہ اختیار کیا کہ انہیں سمجھایا بجھایا, ان کو بستر سے الگ کیا, مجبوراً آپ نے دیکھا کہ فحاشی ہو رہی ہے, بد کرداری ہو رہی ہے, آپ مجبور ہو چکے ہیں, کوئی طریقہ کاری نہیں ہے آپ کے سامنے, آپ نے ان کو مار بھی لیا آپ نے, تو اگر وہ آپ کی متی ہو جاتی ہیں, آپ کی بات کو مان لیتی ہیں کسی اسٹیج کے اوپر, وہ اپنی اصلاح کر لیتی ہیں, تو پھر کوئی بہانہ انسان کو نہیں ڈھونڈنا چاہیے ان کو مارنے پیٹنے کا یا ان کے خلاف کوئی الزام لگانے کا یا ان کو تنگ کرنے کا. یہ بات ہمارے سامنے یہاں رکھی جا رہی. یہاں ایک بات آپ اور سمجھ لیجیے, میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے, کہ سب سے پہلی بات انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں انسان کے لیے, اس میں ہر ایک کو ہر چیز اس نے برابر سے نہیں دی ہے. اس نے یعنی مساوات کا جو تصور ہمارے سامنے آتا ہے وہ غلط ہے, قدرت نے یہ نظام رکھا ہی نہیں. کسی کو اچھی بیوی دے دی ہے تو کسی کو دولت دے دی ہے, تو کسی کو اچھا خاندان دے دیا ہے, تو کسی کو کچھ دے دیا ہے, کسی کو جائیداد دے دی ہے, کسی کو اولاد دے دی ہے. غرض یہ ہے کہ کوئی کہیں پر کم ہے تو کہیں زیادہ ہے. یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو اس دنیا میں چل رہا ہے. اب اگر فرض کر لیے کہ کوئی بیوی آپ لے کے آئے ہیں, اس میں کوئی بات اس کی ایسی ہے کہ جو آپ کو پسند نہیں ہے مثال کے طور پر, اس میں ایسی بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں کہ جو آپ کے لیے باعث رحمت ہوں. اور یہ وجہ ہے کہ قرآن میں آپ دیکھیے کہ قرآن میں یہ ایک جگہ ہے کہ فعسا ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. جس چیز سے تم کراہت حاصل کر رہے ہو, شاید کہ جس چیز میں تم کو کراہت محسوس ہو رہی ہو, تمہیں نفرت ہو, تم بددل ہو, تم کو پسند نہ ہو, شاید اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا, اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دیا ہو. ہم تو غیب نہیں جانتے, ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کے کیا اثرات آئندہ ہونے والے ہیں. جس چیز کو ہم برا سمجھ رہے ہیں, ممکن ہے کہ وہی چیز ہمارے حق میں بہتر ہو. ایک تو اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے سامنے یہ بات رکھ دی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اس بنیاد کے اوپر کہ کوئی ایک بات ہم کو ناپسند ہے تو اس کے بنیاد پر مسلسل لڑنا جھگڑنا جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہمیں برداشت کرنا چاہیے, ہمیں انگیز کرنا چاہیے, بلکہ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اسی میں ہمارے لیے کوئی خیر رکھ دیا ہو. حدیث بھی ہمارے سامنے ایک آتی ہے, ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ فرمایا کہ لا تکرہوا مومنون مومنۃن, کہ ایک مومن جو ہے ایک مومنہ سے نفرت نہیں کرتا. ان کرہ منہا خلقن, کہ اس کے کسی اخلاق کے کسی ایک بات میں اس کو تکلیف پہنچتی ہو تو ردہ منہا آخرا, کہ کسی دوسری بات پہ وہ راضی ہو, خوش ہو. چنانچہ ایک بیوی ہے, اس کی کسی بات سے آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے, اس میں کوئی کمزوری ہو سکتی ہے, اس کو برداشت کیجئے, اس کو انگیز کیجئے, اس کی دوسری خوبیوں کے اوپر نظر ڈالیے اور اس کو پھر اپنے اللہ تعالیٰ کے شکر کیجئے اس کا کہ یہ خوبیاں آپ کو اس کی بیوی کے اندر ملی ہیں, آپ کو اس سے تو آپ راضی ہیں. کوئی انسان آپ کو مکمل ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے ہر خصوصیت سے آپ راضی ہوں, کہ وہ خوبصورت بھی ہو, وہ صحت مند بھی ہو, وہ با اخلاق بھی ہو, وہ با کردار بھی ہو, وہ ہنر مند بھی ہو, وہ تعلیم یافتہ بھی ہو, وہ مال و دولت بھی رکھتی ہو, وہ حسب و نسب بھی رکھتی ہو. یہ تو شاد و نادر اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر ہم یہ ساری چیزیں ایک عورت کے اندر تلاش کر رہے ہیں یا ایک عورت ایک مرد کے اندر تلاش کر رہی ہے تو یہ ناممکن سی بات ہے. کچھ نہ کچھ کمی, کوئی نہ کوئی کمزوری کسی نہ کسی کے اندر لازمن ہوگی, تو اسے ہمیں برداشت کرنا چاہیے. یہ وہ سبق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ جب وہ تمہاری مطیع ہو جائیں, جب تمہارا کہنا ماننے لگیں اور جب صورتحال یہ ہو جائے تو پھر یہ کہ ان کے کسی نقص کو سامنے رکھ کے بار بار لڑائی جھگڑا کھڑا کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, اور ہم کو افہام و تفہیم کے ساتھ رہنا چاہیے. ایک بات اور یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ یہ نشوز جو ہے یہ صرف عورت ہی کی طرف سے نہیں ہوتا. یعنی یہ لاپرواہی, یہ توہین, یہ بے عزتی اور یہ غیر تعاون صرف عورت ہی کی طرف سے نہیں ہوتا, یہ مرد کی طرف سے بھی ہوتا ہے. چنانچہ یہ لفظ قرآن میں مرد کے لیے بھی استعمال کیا گیا اور اسی سورہ نساء میں استعمال کیا گیا. فرمایا کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا, کہ اگر کوئی عورت اس بات سے خائف ہے کہ اس کے شوہر کی طرف سے نشوز ہوگا یا لاپرواہی بڑھتی جائے گی تو فلا جناح علیہما, ان کے درمیان اب کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لیں. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, اور صلح جو ہے اچھی چیز ہے. تو میاں اور بیوی کے درمیان میں جہاں شوہر یہ محسوس کرتا ہے کہ بیوی نشوز کر رہی ہے, وہاں بیوی بھی یہ محسوس کر سکتی ہے کہ شوہر نشوز کر رہا ہے, شوہر بیوی کی توہین کر رہا ہے, شوہر بیوی کی طرف سے لاپرواہی برت رہا ہے, اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے, روزانہ صبح شام اٹھ کر کے ڈانٹ ڈپٹ اس نے لگائی ہوئی ہے, مار پیٹ لگائی ہوئی ہے اس نے, یہ مرد کا نشوز ہے. چنانچہ دونوں کو چاہیے اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو دونوں کو چاہیے کہ آپس میں کچھ افہام و تفہیم کریں, ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھیں اور بیٹھیں اور صلح کریں. یہ طریقہ جو ہے ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اور اس کا ایک جو طریقہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اتنا اچھا طریقہ ہے کہ آپ کو کسی اور معاشرے میں یہ طریقہ نہیں ملے گا. یہ اسلام نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جب میاں اور بیوی کے تعلقات اتنے بگڑ جائیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے افہام و تفہیم سے معاملہ سنبھل نہیں رہا ہے تو پھر خاندان والوں کو اس کے اندر آپ شامل کیجیے. اور یہی بات آگے یہاں کہی جا رہی ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا, اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ موافقت نہیں پیدا ہو رہی ہے تو اب مرد کے خاندان سے ایک حکم لے لیجئے اور عورت کے خاندان سے ایک حکم لے لیجئے. وَإِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا, اگر یہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. یعنی ابھی اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بیان کیا ہمارے سامنے کہ جب لڑائی جھگڑا آگے اتنا بڑھ جائے کہ صورت حال سنبھل نہ رہی ہو تو پھر خاندان کے افراد کو اس میں آپ شامل کریں. اس لیے کہ میاں بیوی کے لڑائی جھگڑا جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے اولاد متاثر ہوتی ہے, میاں اور بیوی دونوں کے والدین اور بھائی بہن متاثر ہوتے ہیں, اس سے بھی آگے بڑھیے تو دونوں کے خاندان متاثر ہوتے ہیں. چنانچہ یہ بات سنبھالنے کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ دونوں طرف سے ایک ایک حکم لے لیا جائے, دونوں کو یہ اختیار دے دیا جائے, میاں بیوی دونوں اختیار دے دیں, چاہیں تو دیں چاہیں نہ دیں, لیکن یہ کہ قرآن نے یہ طریقہ بیان کیا ہے ہمارے سامنے. پھر ان کے درمیان میں جو وہ فیصلہ کریں اس فیصلے کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. ان اللہ کان علیما خبیرا, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا بھی ہے اور خبر بھی رکھتا ہے کہ یہ دونوں حکم مل کر کے جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں، انصاف کے ساتھ کر رہے ہیں یا نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے حکم کہتے ہیں کہ دونوں مل کے رہو، کسی سے کہتے ہیں تمہاری زیادتی ہے تم اس کو دور کرو، کسی سے کہتے ہیں کہ اچھا تم معاف کرو چلو غلطی ہو گئی، تو یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم مجبور ہیں کہ نہیں اس کے باوجود بھی ہم نہیں کر سکتے، تو پھر ہمارے سامنے جو شکل آئی ہے وہ طلاق ہے اور خلع ہے۔ طلاق کے بارے میں بھی سن لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے، ہمارے مذہب اسلام نے تو طلاق کی اجازت دی ہے، لیکن خاندان کو تباہ ہوتے جو ہے یہ کوئی بھی معاشرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ طلاق کے جو اثرات ہیں وہ دور دور تک پڑتے ہیں، بچوں پر پڑتے ہیں، دو گھروں میں پڑتے ہیں، بھائی بہنوں میں پڑتے ہیں، دو خاندان میں پڑتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام جو ہے وہ طلاق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے یہ۔ تو طلاق اللہ تعالیٰ یا مذہب اسلام نہیں چاہتا کہ طلاق ہو، لیکن اگر مجبوری ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی اجازت بھی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان یتفرقا یغنی اللہ کل من سعته، اور اگر دونوں میں علیحدگی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دونوں کو بے نیاز کر دے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ عورت یہ سوچ کر کے لگی رہے مرد کے ساتھ کہ میرا کون دیکھنے والا ہے، اور سارے مظالم کو وہ برداشت کرتی رہے۔ اسی طرح سے مرد جو ہے وہ یہ سوچ کر کے کہ جی کون مجھے منع کر سکتا ہے، وہ مظالم جو چاہے عورت کے ساتھ کرتا رہے، نہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ پھر علیحدہ ہو جاؤ۔ ان یتفرقا، اگر دونوں میں علیحدگی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا، تمہیں بے نیاز کر دے گا اپنی قدرت سے۔ مقصد یہ ہے کہ جب یہ صورتحال ہو جائے کہ دو انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے نہیں رہ سکتے، اور اس سے معاملات اور بگڑتے چلے جائیں گے، صورتحال سنبھلنے کے بجائے اور خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، تو پھر علیحدگی جو ہے وہی بہتر ہے۔ چنانچہ اسی کے بارے میں اب یہاں ہمارے سامنے جو سورہ بقرہ کی جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی تھیں وہ آتی ہے کہ طلاق جو ہے وہ دو بار ہے، الطلاق مرتان۔ اگر طلاق کے اوپر معاملہ پہنچی جائے تو یہ طلاق صرف دو بار دی جا سکتی ہے۔ یعنی مرد کو یہ حق ہے کہ وہ بیوی کو اگر چھوڑنا چاہے تو ایک مرتبہ طلاق دے دے، پھر رجوع کر لے یا پھر نکاح کر لے، اور اس کے بعد پھر دو مرتبہ دوسری مرتبہ بھی اپنا یہ حق استعمال کر سکتا ہے۔ اگر یہاں طلاق کے تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیجیے آپ، ہمارے ہاں جو طلاق جو انداز ہے طلاق دینے کا، وہ اول تو سخت ناپسندیدہ ہے اور گناہ ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پر سخت غصے کا اظہار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اطلاع یہ لائی گئی کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو ایک نشست میں تین طلاق دے دی، آپ غصے سے کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں کہ لوگوں ابھی تو میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم نے ابھی سے اللہ کے کلام کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا۔ یہ میں آپ کو صحیح حدیث سنا رہا ہوں۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر غصے کا اظہار کریں، ناراضگی کا اظہار کریں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ سخت گناہ کی بات ہے۔ چنانچہ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ مجھے حکم دیجئے کہ میں اس شخص کی گردن مار دوں، لیکن بہرحال آپ یہ حکم نہیں دیتے۔ پتہ یہ چلا کہ تین طلاق ایک دفعہ میں آپ دے دیں گے ایک نشست میں تو تین طلاق ہو جائے گی، لیکن یہ سخت گناہ کی بات ہے، اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ طلاق کے بھی آداب ہیں۔ طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ بیوی جو ہے وہ حیض میں نہ ہو، ناپاکی کی حالت میں نہ ہو، اس لیے کہ ناپاکی کی حالت میں ہونے میں وہ چڑچڑی ہوتی ہے، اس کا مزاج جو ہے وہ نارمل نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ آپ اس کی کسی ایسی بات سے ناراض ہو گئے ہوں کہ جو اس نے حیض کے دوران میں جو بات کی ہو، اس کو یہ موقع دیجئے آپ کہ جب وہ پاک ہو جائے، جب وہ نارمل حالات میں آ جائے، وہ ٹھنڈی ہو جائے مزاج کے طور پر، تو پھر ممکن ہے کہ وہ اپنی اس بات کی تلافی کر دے، وہ غلطی کی اصلاح ہو جائے۔ چنانچہ ایک تو یہ وجہ ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ حیض کی حالت میں طلاق دیتے ہیں تو مدت جو اس کی عدت کی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس طرح بڑھ جاتی ہے کہ اب یہ حیض جس حیض میں ہے یہ شمار نہیں ہوتا، اور آنے والا حیض سے پھر عدت شمار ہونی ہوتی ہو، تو یہ ایک ظلم ہے ایک طرح سے کہ آپ نے اس کی عدت کی جو مدت ہے وہ بڑھا دی۔ چنانچہ اس کے لیے منع کیا گیا ہے کہ طلاق حیض کی حالت میں نہ دیا جائے۔ اسی طرح سے طلاق جو ہے اس طہر کی حالت میں نہ دیا جائے، اس پاکی کی حالت میں نہ دیا جائے کہ جس میں مباشرت کی جا چکی ہو، اس لیے کہ اب اگر مباشرت کے نتیجے میں اس کو حمل ہو گیا ہے، جو فوری طور پر تو نہیں پتہ چلتا لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے، اب جب حمل ہو جانے کی صورت میں پھر اس کی عدت کی مدت جو ہے وہ بڑھ گئی کہ جب تک وہ فارغ نہ ہو جائے اپنے حمل سے، ولادت سے، اس وقت تک وہ عدت میں ہے۔ وہ چنانچہ یہ منع کیا گیا ہے کہ طلاق جو ہے اس طرح نہیں دینی چاہیے، ایک تو غصے میں نہیں دینی چاہیے، دوسرے ایک نشست میں تین طلاق نہیں دینی چاہیے، تیسرے یہ کہ حیض کی حالت میں نہیں دینی چاہیے، دوسرے اس پاکی کی حالت میں نہیں دینی چاہیے کہ جس میں مباشرت کی جا چکی ہے۔ اب اس کے معنی یہ ہوئے، ذرا دیکھیے مذہب ہمیں کیا بتا رہا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ طلاق کو سوچ سمجھ کر کے دینا چاہیے، پلان کر کے دینا چاہیے، یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ جذبے میں آئے, غصے میں آئے, منہ میں جو ول فول آیا بک کے کھڑے ہو گئے آپ, یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا ہے, یہ سوچ سمجھ کر کے کہ اب اس کے ساتھ میرا نباہ نہیں ہو سکتا ہے, اس سے بھی آپ نے گفتگو کر لی ہے, غور و فکر کر لیا ہے آپ نے, پھر وقت کا انتظار کر رہے ہیں آپ کہ وہ وقت آئے کہ وہ طہر میں ہو اور میں مباشرت نہ کروں اور اس کے بعد میں اسے طلاق دوں, تو پھر تو یہ ایک پلان کے تحت ہے. یہ سمجھ میں آئے گی بات کہ انسان نے عقل استعمال کی ہے, انسان نے شعور استعمال کیا ہے, وہ سمجھ بوجھ کر کے یہ کام کر رہا ہے. یہ نہیں کہ غصے میں کھڑا ہوا اور جو منہ میں آیا اول پھول بکا ہوتا جی طلاق ہو گئی. مذہب جو ہے اس کو سخت منع کرتا ہے. تو یہ ایک طلاق اس طرح دی جاتی ہے اور ایک طلاق کافی ہے. دیکھیے یہ بات بھی آپ سمجھ لیجیے, ایک طلاق آپ دے دیجیے, جب سوچ سمجھ کر کے آپ طلاق دیں گے کہ مجھے اس کو تو چھوڑنا ہی ہے. چنانچہ آپ انتظار کر رہے ہیں وقت کا, جب وقت آتا ہے تو آپ اسے طلاق دیتے ہیں, اس کے بعد اس کی عدت کو آپ گزارنے دیجئے. عدت کے دوران میں آپ رجوع نہ کیجئے اس سے, وہ خود بخود آپ کی نگاہ سے علیحدہ ہو گئی. اب آپ اس سے رجوع نہیں کر سکتے. اب وہ آپ کو ایک جو اختیار حاصل تھا رجوع کرنے کا وہ حاصل نہیں ہے. تیسری طلاق کی یا دوسری طلاق کی ضرورت نہیں ہے, وہ بیوی خود بخود آپ کی زوجیت سے علیحدہ ہو گئی عدت کے بعد. اب جب تک عورت نہ چاہے آپ اس کے ساتھ دوبارہ شادی نہیں کر سکتے. اگر عورت بھی منظور کرے اور آپ بھی منظور کریں اور پھر غور فکر سے بات سمجھ میں آئے کہ نہیں یہ عمل ہمارا غلط تھا, تو دونوں مل کر کے پھر نکاح کر لیں. گویا مذہب ہمیں اس کی اجازت دے رہا ہے کہ اگر بعد میں انسان کو یہ محسوس ہو جائے کہ ہمارا یہ فیصلہ غلط تھا, ہمارا یہ قدم غلط تھا, تو پھر وہ اس کی اصلاح کر سکے, پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں, نکاح کر لیں. تو ایک مرتبہ یہ طلاق دینے کا یہ پروسیس اس طرح ہونا چاہیے. اسی طرح سے یہ دوسری مرتبہ بھی یہی پروسیس وہ استعمال کر سکتا ہے. یعنی مذہب اتنی رعایت دے رہا ہے آپ کو کہ دو مرتبہ آپ سوچ لیں, دو مرتبہ آپ غلطی کر لیں, دو مرتبہ اس کی آپ اصلاح کر لیں, اور اپنا حق یہ باقی رکھیں کہ آپ رجوع کر سکتے ہوں دوبارہ اور نکاح کر سکتے ہوں, ایک نشست میں تین طلاق نہ دیں. لیکن جب اگر تیسری مرتبہ بھی آپ طلاق دیتے ہیں تو پھر وہ مذاق نہیں ہے. اب وہ روز روز کی یہ بات جو ہے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. تو اس سے پہلے کہ ہم وہاں پر پہنچیں, آئیے ہم دیکھ لیں کہ طلاق کے بعد ہمیں کرنا کیا چاہیے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, پھر یا تو طریقِ شائستہ کے ساتھ, بے معروفن یعنی انہیں روک لیں آپ, امساک روک لیں, اور تصریحن بے احسان یا احسان کے ساتھ ان کو علیحدہ کر دیں. یعنی ایک طلاق دے دی آپ نے, اب اس کے بعد عدت کے دوران اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے یا میاں بیوی کے درمیان میں افہام و تفہیم ہو جاتا ہے, تو پھر آپ ان کو معروف طریقے سے روک لیجئے آپ, یعنی ان حقوق کے ساتھ کہ جو ایک بیوی کو شوہر کے اوپر حاصل ہونے چاہیے ان کے ساتھ آپ روکیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے روکا اس لیے ہے کہ آپ اس کو تنگ کرنا چاہتے ہیں, آپ اسے پریشان کرنا چاہتے ہیں, آپ اسے کھانا نہیں دیتے, آپ اسے کپڑا نہیں دیتے, آپ جو ازدواجی حقوق ہیں وہ نہیں ادا کرتے, آپ نے ایک کونے میں اس کو ڈال رکھا ہے یا محکمے میں بھیجا ہوا ہے اس کو, اس کی طرف سے لاپرواہی برات رہے ہیں, یہ نہیں, یہ معروف طریقہ نہیں. معروف طریقے کے معنی یہ ہے کہ جو معاشرے میں جب آپ کا مقام ہے, جس طرح سے آپ زندگی گزار رہے ہیں اس طرح سے اس کو بھی زندگی گزارنا چاہیے. یہ معنی ہے کہ اس کو آپ روک لیں, آپ رجوع کر لیں یا دوبارہ آپ نکاح کر لیں. اور تصریحن بے احسان, یا پھر آپ اس کو احسان کے ساتھ رخصت کریں. اب یہ احسان کے معنی بھی آپ سمجھ لیجیے, یہ اردو کا احسان نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ صاحب ہم تم کو نہیں کرنا چاہیے تھا, ہم نے کر دیا تمہارے لیے چلو, یہ معنی نہیں اس کے. اس کے معنی یہ حسن سلوک, اچھا سلوک کریں اس کے ساتھ. آپ اس کو رخصت کر رہے ہیں, وہ آپ کے ساتھ تھی, آپ اس کو طلاق دے رہے ہیں, علیحدہ کر رہے ہیں, آپ کچھ دے دلا کر کے رخصت کیجیے اس کو. چلتے وقت اس کو کچھ دیجیے, اور جو کچھ آپ نے دیا ہے اسے واپس نہ لیجیے, بلکہ اس کے علاوہ مزید کچھ دیجیے. تو یہ بات آگے بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کچھ آپ نے دے دیا ہے اس کو, طلاق دے دینے کی صورت میں, اس کو علیحدہ کر دینے کی صورت میں, آپ کو یہ حق نہیں حاصل ہوتا کہ آپ اس سے وہ چیزیں واپس لیں. ولا یحل لکم, تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے, ان تاخذوا, کہ تم پکڑو یا تم لے لو, مما آتیتموہن, کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا. یعنی آپ جو طلاق دے چکے ہیں, طلاق دینے کے بعد یا طلاق دیتے وقت, آپ کے لیے وہ چیزیں حلال نہیں ہیں کہ جو اپنی بیوی سے وہ چیزیں آپ واپس لیں گے جو اس کو آپ دے چکے ہیں. آتیتموہن شیئن, شیئن کوئی ایک چیز بھی آپ نہیں لے سکتے اس سے, الا ان یخافا, اللہ یقیما حدود اللہ, ہاں اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ خدا کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودُ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ, تو عورت رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں. یہاں پر دو باتیں کہیں گی ہمارے سامنے, ایک تو اگر آپ طلاق دے رہے ہیں, علیحدہ کر رہے ہیں, تو جو کچھ آپ نے اسے دے دیا ہے وہ آپ کو حلال نہیں ہے کہ آپ واپس لیں. یعنی جیسے مہر آپ نے دے دیا ہے آپ واپس نہیں لے سکتے, اس کی ملکیت میں کوئی چیز آپ نے دے دی ہے تو وہ واپس نہیں لے سکتے آپ, اس کو کوئی چیز ہبا کر دی ہے آپ نے, تحفے میں دے دی ہے, تو وہ واپس نہیں لے سکتے آپ. بلکہ احسان کے ساتھ رخصت کرنے کے معنی یہ ہے کہ جاتے وقت اس کو اور کچھ آپ رقم دیں, کچھ کپڑے دیں, تاکہ وہ کچھ دن پر اس کے ساتھ وہ گزارا کرے, پھر اس کے بعد وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے. یہاں ایک بات اور سمجھ لیے کہ عدت کے دوران اگرچہ آپ طلاق دے چکے ہیں, لیکن جب تک عدت پوری نہیں ہوتی ہے اس کے نان اور نقطے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. اسی طرح سے اس کو کھلانا ہے, اسی طرح سے اسے پہنانا ہے, اسی طرح سے اس کو رکھنا ہے اپنے گھر میں کہ جس طرح سے وہ بیوی کی حیثیت سے رہ رہی تھی آپ کے ساتھ. لیکن فرق صرف اتنا پیدا ہوگا کہ اب آپ کا اس کا رشتہ ازدواج قائم نہیں ہوگا بس, ورنہ باقی سارے اس کے حقوق اس وقت تک اس کو حاصل ہیں جب تک کہ وہ طلاق کی عدت کی مدت پوری نہ کر لے. ہمارے یہاں تو یہ رواج ہے کہ طلاق دیا اور بھول گیا, گھر سے باہر نکال دیا یا ڈال دیا ایک کونے میں پڑی رہو, نہ کھانے کی اس کی فکر ہے, نہ اسے کپڑے کی فکر ہے, نہ اسے کسی اور ضروریات کی فکر ہے. یہ سب گناہ ہے جو ہم کرتے ہیں, یہ سب ظلم ہے جو ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں, یہ سب وہ کام ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا ہے جو ہم کرتے ہیں. اس کو یہ حق حاصل ہے کہ جب تک وہ آپ کی عدت پوری کر کے اور آپ کی زوجیت سے باہر نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے اوپر ہے. ہاں اب یہ بات جو دوسری کہی گئی ہمارے سامنے کہ کچھ دے دلا کر کے, تو یہ کہ عورت اگر علیحدگی لینا چاہے, چنانچہ یہاں یہ بات ہے کہ عورت رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے. رہائی پانے مطلب یہ کہ عورت چاہتی ہے کہ اس کو رہا کر دیا جائے, اس کو زوجیت سے علیحدہ کر دیا جائے, وہ جو ایک عقد تھا, جو ایک کنٹریکٹ تھا اس سے اس کو علیحدہ کر دیا جائے, وہ کنٹریکٹ توڑ دیا جائے. اس سے وہ علیحدگی چاہتی ہے, اس مراد یہ کہ وہ خلا چاہتی ہے, وہ علیحدگی چاہتی ہے تو وہ خلا چاہتی ہے, اس کو یہ حق ہے عورت کو. جس طرح مرد کو یہ حق ہے کہ وہ طلاق دے کر کے عورت کو الگ کرے, اسی طرح سے عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خلا لے لے اپنے شوہر سے. اور یہ بتا دوں میں آپ کو, اگرچہ یہ ناپسندیدہ فعل ہے, اس کی حدیث ہے, حضرت صوبان کی روایت ہے, ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے کہ وہ عورت جو بلا وجہ کے لیے خلا چاہتی ہے جنت کی خوشبو اس کے اوپر حرام ہے. لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی, بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ ناپسندیدہ فعل ہے لیکن پھر بھی اس کو یہ حق حاصل ہے. جس طرح مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے طلاق دے دے, کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا کہ تم نے کیوں طلاق دے دی, اسی طرح سے عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ جب چاہے وہ خلا لے لے, کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ تم نے کیوں خلا کا مطالبہ کیا. چنانچہ ہمارے سامنے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک خاتون آتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ کہتی ہیں کہ میرا نکاح جس شوہر سے کیا گیا ہے, جس آدمی سے, میں اس کو سخت ناپسند کرتی ہوں, میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ہے, کہنے لگی کہ صاحب میں نے جب میرا نکاح ہوا اور جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ میرے پاس آ رہا ہے, تو وہ اپنے دوستوں میں سب سے زیادہ کالا اور کری اور ناٹا مجھے نظر آیا. اسی وقت سے میرے دل کے اندر اس کی طرف سے نفرت پیدا ہوگی اور اب میں اسلام میں کفر نہیں کرنا چاہتی. یہ الفاظ ہیں اس کے, مراد یہ ہے کہ اب اگر میں اس کے ساتھ بحیثیت بیوی کے رہوں گی تو مجھ سے جو وہ باتیں ہوں گی کہ جو اسلام منع کرتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کافی سمجھی کہ ایک عورت اپنے شوہر کے چہرے کو پسند نہیں کرتی, یا رنگ کو پسند نہیں کرتی, یا قد کو پسند نہیں کرتی, یا نہیں رہنا چاہتی. چنانچہ آپ نے علیحدہ کرا دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, اس کا یہ اختیار ہے. تو خلا جو ہے وہ عورت بلا وجہ بھی لے سکتی ہے, لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ طلاق اور خلا, یہ روز روز کی یہ بات جو ہے یہ کھیل اور مذاق نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول نے اس کو پسند نہیں کیا ہے, لیکن حق اپنی جگہ پر ہے, وہ حق اس کا جو ہے وہ سلب نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ خدا کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گنہگار ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جو حدیں بیان کر دی ہیں, جو قانون بیان کر دیا ہے, اس قانون کے مطابق عمل ہونا چاہیے, اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. پھر اگر شوہر دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے, فَإِن طَلَّقَهَا, یعنی دو طلاق دینے کے میں تو وہ رجوع کر سکتا ہے عدت سے پہلے, عدت ختم ہونے کے بعد اگر بیوی بھی تیار ہو تو وہ نکاح کر سکتا ہے. اس طرح سے دو مرتبہ وہ اپنی بیوی کو دوبارہ واپس لا سکتا ہے, لیکن تیسری مرتبہ آپ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا, کہ اب اگر طلاق دے دیا, فلا تحل له من بعد, اب اس کے بعد وہ حلال نہیں. حتیٰ یہاں تک کہ تنکہا زوجن غیرہ, کہ دوسرے شوہر سے وہ نکاح نہ کر لے. یعنی یہاں پر لفظ دیکھیے, لفظ ہے تنکہا, عقد کا لفظ استعمال نہیں کیا, عقد کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے اور یہ شرع کا لفظ ہے. عقد, ہم جس بات کو نکاح کہتے ہیں اردو میں وہ عربی میں اسے عقد کہتے ہیں, اور نکاح کے معنی عربی میں ہے رشتہ ازدواج قائم کرنا. عربی میں جب ہم نکاح کا لفظ بولیں گے تو اس کے معنی رشتہ ازدواج قائم کرنا, یہ معنی نہیں ہے عقد کے. عقد کے معنی اردو میں نکاح کے معنی ہے عقد کے, لیکن عربی میں لفظ عقد ہے جس کے معنی کنٹریکٹ. کنٹریکٹ کے بعد اب جو تعلق قائم ہو گیا میاں بیوی کی حیثیت سے دونوں کے درمیان میں, یہ نکاح ہے جو صرف میاں اور بیوی کے درمیان قائم ہو سکتا ہے اور کسی غیر مرد اور غیر عورت کے درمیان میں نہیں ہو سکتا, اس کو نکاح کہتے ہیں. چنانچہ یہاں بات آئی کہ حتیٰ تنکہا زوجن غیرہ, کہ جب تک وہ عورت کسی دوسرے سے میاں بیوی کے تعلقات نہ قائم کر لے, اس وقت تک پھر وہ پہلے شوہر کے اوپر حلال نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ عقد کرنے کے بعد پھر طلاق لے لے اور پھر پہلے شوہر کے پاس چلی جائے. نہیں, عقد کرنے کے بعد اس کو بحیثیت بیوی کے اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ رہنا ہے, رشتہ ازدواج قائم کرنا ہے, اور اس کے بعد اگر دونوں میں ناچاقی ہو اور ناچاقی اس طرح سے ہو جائے کہ پھر طلاق ہو جائے تب وہ اپنے پہلے شوہر کے اوپر حلال ہے, ورنہ نہیں. یہاں تک کہ بعض روایات میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ پہلے سے معاہدہ کر لیا کہ بھئی ہم تم سے نکاح تو کر رہے ہیں لیکن ہم نکاح صرف حلالہ کی غرض سے کر رہے ہیں, ہم تعلق قائم کریں گے میاں بیوی کا اور اس کے بعد دوسرے دن تم طلاق دے دینا ہمیں تاکہ ہم پھر پہلے شوہر کے پاس چلے جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ حلالہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سخت لعنت ہے ان کے اوپر, اور ان کو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا ہوا سانڈ کرا دیا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ کام بھی اس غرض سے اگر کیا جائے کہ کیا کریں, میاں بیوی میں تو بڑی محبت ہے صاحب, وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے, وہ تو غصے میں اس نے تین طلاق دے دی. اب کیا کیا جائے کہ اس بیوی کو لے جائیں کسی سے شادی کرا دیں اور اس سے کہیں دوسرے شوہر سے کہ بھائی دیکھو یہ تو ہم صرف تم سے اس لیے کر رہے ہیں کہ تم شادی کرو اور طلاق دو تاکہ وہ اس سے کرنے جائے. یہ سارا عمل ناجائز اور گناہ ہے, سب گناہ ہے, اور لعنت ہے ایسے لوگوں پر کہ جو یہ عمل کرتے. تو یہ جب طلاق دی جائے, اسی لیے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ طلاق دینے کا فعل سوچ سمجھ کر کے غور کرنے کے بعد کا عمل ہے, یہ جو غصے کا عمل نہیں ہے. یہ اس لیے کہ نکاح اور طلاق یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو بڑے غور و فکر کے بعد اور سوچ سمجھنے کے بعد تب فیصلہ کرنا چاہیے اور تب اس پر عمل کرنا چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, پھر اگر دوسرا شوہر طلاق دے دے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, تو اب ان دونوں پر گناہ نہیں ہے کہ اَن يَتْرَاجِعَا, کہ یہ ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں یا ایک دوسرے سے پھر نکاح کر کے پھر شادی کر لیں. اِن ظَنَّا, یعنی یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, کہ وہ اللہ کے حدوں کو قائم رکھیں گے. یعنی یہ نہیں کہ پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا اور پھر طلاق کی نوبت پہنچی اور پھر وہی سے پروسیس شروع ہوا, یہ نہیں. اپنے ذہن سے یہ ساری باتیں نکال دیں کہ آئندہ ہم یہ لڑائی جھگڑا اور یہ بنیاد کی جس بنیاد پر طلاق ہوئی یا علیحدگی ہوئی یہ نہیں ہوگی, اور اللہ کے حدود میں قائم رہیں گے اور اللہ سے پناہ مانگیں گے, اس کے بعد یہ کام انہیں کرنا چاہیے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اور یہ اللہ کی حدود ہیں جو اللہ تعالیٰ غور کرنے والوں کی, یعلمون علم رکھنے والوں کی, دانش رکھنے والوں کی, عقل رکھنے والوں کے لیے بیان کرتا ہے. کہ یہ ساری جو تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے یہ انہی لوگوں کے سمجھ میں آئے گی کہ جو علم رکھتے ہیں عقل رکھتے ہیں, اور جو عقل نہیں رکھتے, جو اپنے غصے کے بندے ہیں, جو غصے کے تحت سارے کام کرتے ہیں, تو وہ تو گنہگار بندے ہی ہیں. آئیے ہمارا اللہ تعالیٰ سے مل کر کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائے اور ہمارے تعلقات کو بہتر کرے اور اسلام کو ہمارے ازدواجی تعلقات سے فائدہ پہنچے اور ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.